السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آئیے آپ کو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے مختلف موضوعات لاتے ہیں. آج کے پہلے موضوع سے ہم بات کریں گے. امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں کیونکہ افغانستان کے امن مذاکرات میں پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے امریکہ انڈیا کے ساتھ بات کر رہا ہے ایک میزائل ڈیفینس کولیبریشن، یعنی کہ میزائل دفاعی نظام کے بارے میں جو اشتراک ہے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سوچنا ہمیں یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت اس کی کیا واقعی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو کیوں ہے. تو بہر طور ہم اس کا اس کے بعد ہم پھر بات کریں گے کہ امریکہ اور روس عالمی تنازعات کے حوالے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ افغانستان ہے، شام ہے اور وینزویلا. ان سب موضوعات کے بارے میں آج بات کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر بھی تجزیہ کاروں کی رائے لیں کہ داعش کو ہفتے بھر میں شکست ہو جائے گی. اسے ہمارے تجزیہ کار کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے لیے ایک جائزہ پیش کریں گے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان سے اس وقت دفاعی تجزیہ کار اور سیاسی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، کالم نگار بھی ہیں، آپ کلیدی روزناموں میں ان کے کالم دیکھتے ہیں. لندن سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں شمع جنیجو. شمع جنیجو کا ایک لمبا تعارف ہے، ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز اور سیاسیات میں ان کے پاس پی ایچ ڈی ہے جس پہ وہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ وہ ڈپلومیسی پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. کچھ عرصہ اقوام متحدہ کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ رہا ہے کام کا. تو ان سارے کے ساتھ ساتھ اور پھر ہمارا ساتھ دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر یوسف زئی، عاصم یوسف زئی، جو کہ یہاں امریکہ میں بیسڈ ہیں اور وہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، خاص طور پر جنوبی ایشیائی خطے کے حوالے سے. ان کے بھی بہت سارے آرٹیکلز مختلف جگہوں پر چھپتے ہیں کیونکہ وہ اسی سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں. تو آئیے ان دونوں کو، اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عمران ملک اور شمع جنیجو ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم جی. امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے کہا ہے کہ امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں یہ بات شامل ہے کہ افغانستان میں مستقبل میں کسی بھی امن سمجھوتا طے ہونے کی صورت میں پاکستان کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ کے اعلی فوجی کمانڈر کا یہ بیان افغان تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی طرف سے ادا کیے جانے والے اہم کردار کے تناظر میں ہے، اور اسی میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کا بھی امکان ہے. پہلا سوال میرا بریگیڈیئر عمران ملک سے، ملک صاحب، اس بیان کے تناظر میں آپ کے خیال میں پاک امریکہ تعلقات میں کسی مثبت پیش رفت کی عکاسی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نظر آتی ہے؟
بہت نوازش کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں اس سے تو یہ جو ایک بہت ہی پازیٹو اسٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان اور امریکن ریلیشن کے ارادے میں. آپ یہ دیکھیں کہ اب اس وقت پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ افغانستان میں کنورج کر رہے ہیں، اور یہ کنورج اس لیے کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے امریکن ٹروپس جو ہیں وہ ایک یہاں سے ودرا کر دیا ہے، ایگزٹ کر دیا ہے، مگر ایسی صورت میں ایگزٹ کریں کہ پیچھے اپنے وہ ایک پیسفل اسٹیبل افغانستان چھوڑیں جس میں ایک پاورفل گورنمنٹ ہو، امپاور، جو جس کی رسک جو ہے وہ پورے افغانستان کے اوپر قائم جائیں ہو. تو اس کام کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور اسی ایک کمبائنڈ یا جوائنٹ ایم کی طرف دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں جو انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے اس کا ویسٹرن فرنٹ جو ہے جس میں ایران اور افغانستان دونوں شامل ہیں، دونوں طرف سے وہ اندر پریشر ہے بری طرح سے، خاص طور پر افغانستان میں. اور افغانستان سے جس کو پاکستان ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کہتے ہیں، ان کے تھرو بہت زیادہ ٹیررس ایکٹیویٹی جو ہے جو پاک افغان بارڈر کے اوپر سے ہوتی ہوئی پاکستان کے اندر آتی ہے اور کام کرتی ہے، اور یہ ٹیررس ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ بلوچستان اور بلوچستان سے کراچی تک پہنچتی ہے, پاکستان کے دوسرے شہروں میں پہنچتی ہے. تو اگر یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کنسرن جو ہے ٹیررزم والی, یہ ریزالو ہو جاتی ہے اور افغانستان پیسفل اور اسٹیبلائز ہو جاتا ہے اور امریکن جو کرپس ہیں یہاں سے وڈرا بھی کر جاتے ہیں, تو میں ہمیں پاکستان کے لیے یہ بہت ہی ایک
بہتر صورت ہوگی
اور ان کی فائدہ مند چیز ہوگی, چیز مند چیز ہوگی اس کے لیے.
اچھا,
کے بعد میں آپ یہ کہہ دوں کہ
جی
اس وقت افغان پیس پروسیس میں پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ کو کنورٹ کر ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے جب یو ایس فورسز ایگزٹ کریں گی تو ان کو پھر پاکستان کی ضرورت پڑے گی یہاں سے نکلنے کے لیے. اور آخری بات اگر جیو پولیٹیکل لیول پہ دیکھیں تو جب افغانستان سے امریکہ نکلتا ہے تو سیریا سے لے کر ٹرکی, ایران, عراق, پاکستان, رائٹ اپ ٹو فلپینز امریکہ کا کوئی ایلائی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرے اور اپنی جو فرینڈ شپ جو ہے یا جو پاکستان کسی بھی زمانے میں میجر نان نیٹو الائی تھا اس کو ریوائو کرے ریلیشن شپ کو, تاکہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی جگہ دوست کو کھول کے ایک ایشیا کے اندر جہاں پہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو
دیکھ سکے. شمع, آپ سفارتکاری کا شعبہ دیکھتی ہیں, آپ کی تحقیق کا اور ریسرچ کا موضوع بھی ہے, بین الاقوامی امور پر بھی آپ کی نظر ہے. آپ کے خیال میں پاک امریکہ تعلقات, جن کے بارے میں ہم جب بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ رولر کوسٹر پر ہیں, کہ ابھی اوپر ہیں ابھی نیچے ہیں, پھر یہ تھا کہ ڈو مور کی ایک بہت بات ہوتی تھی, لیکن کچھ عرصے سے صورتحال میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر جب سے افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اس وقت کے بعد سے, کیا واقعتاً ٹھوس بنیادوں پر یہ دونوں ملک اپنے تعلقات کو بہتر طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پاکستان کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ امریکہ کو ایسا کرنا پڑا ہے؟
بہجت, میں آپ کے دوسرے نقطے سے اتفاق کروں گی, کیونکہ ابھی جو پاکستان کی جو ایک سفارتی کامیابی میں اس کو کہوں گی وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن کو انیویٹیبل کیا ہے, ساتھ ہی اس نیریٹو کو کہ طالبان جو ہے وہ ایک پاور فیکٹر ہے اور ایک حیثیت رکھتا ہے افغانستان کا جو بھی آئندہ سیٹ اپ ہو, تو اس میں تعلقات کی بہتری کو کے معاملے کو نہیں دیکھوں گی, اس پر نہیں لے کر جاؤں گی, اور میں نہیں سمجھتی کہ اس سے تعلقات بہتر ہوں گے. ہاں, پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کے بغیر امریکہ یا روس یا جو بھی دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان ایک پاور فیکٹر کے طور پر طالبان کو لا رہا ہے نیگوسیشن ٹیبل پر. اب ہم جب 1995 میں دیکھتے ہیں کہ جب سے پاکستان اور سعودیہ نے تسلیم کیا تھا طالبان کو, لیکن اب جب ہوگا تو اب یہ ہے کہ دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ہے کے ساتھ مجبور ہو گئی ہے. رشیا آپ دیکھیں, یا سعودی عرب میں ہوئے مذاکرات, ابھی ماسکو میں ہوئے, یو ایس بھی جاتے جاتے یہ ہے کہ وہی چیز کر رہا ہے جس پر انہوں نے وہ جنگ پوری شروع کی تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ ساری جو ہم نے بڑی قیمت بھی چکائی ہے اس میں پاکستان نے, اور پاکستان کو ایک بڑی ہی آکورڈ پوزیشن کا سامنا تھا, اب یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن پر آئے ہیں کہ جو ہمارے بارڈرز ہیں افغانستان کی طرف اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں, اور ایک پروکسی جو ہے وہ پاورفل پلے کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا سیٹ اپ آنے جا رہا ہے. اسی لیے آپ جی
تو اب آگے جی آپ اپنا جملہ مکمل کریں کیونکہ آگے بھی میرے پاس سوال.
اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی اشرف غنی کے جو حالیہ بیانات ہیں ان میں پاکستان کے لیے ایک تلخی اور ٹینشن کا بھی ہمیں نظر آیا ہے جو کہ انہوں نے ریسنٹلی ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو ناردرن الائنس اور جو دوسری اینٹی طالبان فیکٹر تھے وہ فیل ہو گئے ہیں اس نقطے پر کہ جو کہہ رہے تھے کہ ایلیمینیٹ کریں طالبان کو پاور اسٹرکچر سے افغانستان,
ویسا ممکن نہیں ہو سکا,
جو ایک چل رہا تھا وہ نہیں ہو سکا.
اچھا برگیڈیر ملک, امریکہ افغانستان سے انخلا کے بارے میں اب پرعزم معلوم ہوتا ہے, اگرچہ زلمے خلیل زاد جو کہ مفاہمتی عمل کے پاکستان امریکہ کے خصوصی نمائندے افغانستان میں, ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی بات طے نہیں ہوئی, لیکن بالکل کوئی قصہ کامنٹ کر دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں اس انخلا کے نتیجے میں پاکستان پر کسی نوعیت کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
پاکستان سے منفی اثرات اسی صورت میں ہوں گے مرتب اگر ये जो एग्जिट है अमेरिकन ट्रूप्स का यहाँ के लिए अगर प्लान नहीं होता, और बिल्कुल एक इम्पेटुअस किस्म की मूव के तहत ये सारे के सारे यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये सारी मूव जो है ये बहुत प्लान होनी चाहिए, बहुत वेल कंसिडर्ड होनी चाहिए, बहुत ग्रेजुएटेड और पीसफुल होनी चाहिए। और जब तक ये सारी ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है, पहले तो ये एक इंटरिम गवर्नमेंट को, और उसके बाद मिसाल के तौर पर दो या तीन साल के बाद एक दोबारा एक रेगुलर गवर्नमेंट को, ये ट्रांजिशन जो है ये बहुत पीसफुल होने चाहिए और कंट्रोल होने चाहिए। और इसको ये काम करने के लिए मेरे ख्याल में अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है तो उसके बाद जितनी भी रीजनल कंट्रीज है, बशमूल ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये चार ममालिक तो डेफिनेटली मिलकर इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो किसी अनरेस्ट में या डिस्टेबलाइजेशन में ना जाए, कोई डेल्टराइजेशन की तरफ ना जाए, बल्कि स्टेबल रहे और इसमें जितने भी पोलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको सही मौका मिले अपना किरदार अदा करने का, इंटरिम गवर्नमेंट में भी वो अपना किरदार अदा करें और उसके बाद रेगुलर गवर्नमेंट में भी।
अच्छा।
तो मेरे ख्याल में अगर तो ये हो जाए तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत फायदेमंद है, और अगर ये नहीं होता और अमेरिका वैसे निकल जाता है बगैर एक जो स्टेबलाइज और पीसफुल ट्रांजिशन के, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसान डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान बहुत तकलीफ होगा पाकिस्तान के लिए।
अच्छा, डॉक्टर आसिम ने हमें डॉक्टर आसिम यूसुफ सही को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर यूसुफ सही, अभी आपका एक आर्टिकल मैंने देखा जो आपने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला के बारे में लिखा और उसके बारे में अपनी राय भी दी। क्या आप समझते हैं कि अभी अमरीका को अफगानिस्तान से वाकईतन फौरी इनखला के बारे में सोच विचार नहीं करना चाहिए, या आप भी इत्तफाक करेंगे ब्रिगेडियर इमरान मलिक से इस मामले के ऊपर, क्योंकि वो दिफाई नुक्ते को भी देखते हैं कि अगर इसको प्लान्ड नहीं हुआ ये एग्जिट और ट्रांजिशन जो है वो कंट्रोल्ड और पीसफुल नहीं हुई तो फिर मुश्किल होगा, और अगर ऐसा होता है तो आपके जो हालिया आर्टिकल जिसका मैं हवाला भी दे रही हूं, तो फिर सूरत हाल के बिगड़ने का अंदेशा है जो तालिबान और दाइश के लिए सूदमंद हालात को पैदा करेगा। किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को?
जी, इस वक्त जितने भी मिलिट्री और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो विथड्रॉल है इसमें कोई शक नहीं है, विथड्रॉल होनी चाहिए क्योंकि 18 साल हो गए हैं और ये अमरीकी तारीख की सबसे लंबी जंग है, तो इसमें विथड्रॉल बिल्कुल इमिनेंट है, विथड्रॉल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमें इशारे मिल रहे हैं व्हाइट हाउस से वो ये हैं कि वो ये विथड्रॉल बहुत जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जो अमरीकी दिफाई तजियाकार हैं वो सब यही कह रहे हैं कि ये विथड्रॉल जो है ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए और फिर भी मुकम्मल विथड्रॉल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने भी अपनी पीस में लिखा है कि ये एक फेज्ड विथड्रॉल होनी चाहिए।
जी, मरहला वार।
जी, मरहला वार। मरहला वार विथड्रॉल होनी चाहिए, छोटे छोटे जो कंटिंजेंट्स हैं उनको वापस जाना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी बैटल फील्ड जो इस वक्त टैक्टिक्स हैं ये फिर अफगान आर्मी को हवाला करना चाहिए। अगर इस तरह से अमरीकी फौजी जिस तरह कह रहे हैं कि 7,000 अगर एक साथ यक मुश्त अगर निकल गए तो उससे ये है कि हालात जो है वो बिगड़ने का अंदेशा है, क्योंकि अफगान आर्मी में इस वक्त काफी सारे मसले हैं, काफी उसमें चीजें ऐसी हैं जो कि इस वक्त वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। इस वक्त उनको अमरीकी अफवाज की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा उनकी जरूरत होती है, हमें वो नजर नहीं आते हैं लेकिन अमरीकी अफवाज जो है वो इनके पसपोश्त काम कर रहे होते हैं, वो इंटेलिजेंस सेंटर में काम कर रहे होते हैं, वो जो है वो जिसको क्लोज एयर सपोर्ट कहते हैं, जो हवाई जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं, और उसी वजह से उन्होंने तालिबान को मतलब अभी तक जो है वो तालिबान ने ज्यादा फतूहत हासिल नहीं की है, ये सिर्फ अमरीकी अफवाज की वजह से। तो
जी,
तो इस वजह से इस वक्त जितने भी तजियाकार हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो व्हाइट हाउस का जो डिसीजन है ये इस वक्त इतना मतलब वाइज डिसीजन नहीं है, इस पे सोच विचार होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेना चाहिए, और फिर भी कुछ अफवाज जो हैं उनको अफगानिस्तान में रहना चाहिए,
क्योंकि
مستقل رہنا چاہیے کہ جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں ابھی تک جو ہے وہ امریکی افواج موجود ہیں اور وہ افواج جو ہیں وہاں پہ وہ ان ویلکم نہیں ہیں. وہ یورپین جو ممالک ہیں جاپان میں ابھی تک موجود ہیں, جرمنی میں ہیں, فرانس, بہت سارے ممالک
ہیں. بالکل, ہم مثال دے سکتے ہیں. بالکل
ایگزیکٹلی, تو وہ جو ہیں وہ تو ابھی تو مطلب 60 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ موجود ہیں اور وہ ویلکم ہیں وہاں پہ. اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ افواج ہونی چاہیے تاکہ اگر کسی بھی وقت جو ہے وہ معاملہ بگڑ جائے اور پھر سے جو ہے وہ ایک ایسی فورس آ جائے جو کہ نہ پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو نہ افغانستان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, تو پھر افواج جو ہیں کیونکہ ان کو واپس بلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ جب واپس
اس لیے ضروری ہے وہاں پہ.
بالکل, تو یہی میرے خیال میں ہوگا, ایونچولی بھی یہی ہوگا اور کچھ افواج جو ہیں وہ مستقل طور پر پاکستان میں رہیں گی. میرے خیال میں شاید وہ باگرام جو ایئر فیلڈ ہے شاید وہاں پہ وہ رہ جائیں گی اور باقی جو افواج ہیں ان کو آہستہ آہستہ
مرحلہ وار واپس ہو جائے گا. اچھا شمع, بالکل کوئی کامنٹ دیجیے گا کیونکہ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ایسے وقت پر جس کی طرف آپ ابھی اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ جب افغان امن مذاکراتی عمل جاری ہے, افغان حکومت کی طرف سے جو گزشتہ روز ہی دیکھے گئے پاکستان کے بارے میں منفی سیاسی بیانات اس عمل کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بالکل کوئی کامنٹ.
بہجت, میں سمجھتی ہوں کہ ہم اب دوبارہ اسکوائر ون پر وہاں پر آ گئے ہیں جہاں پر ایک میں تھے امریکہ کے اس انخلا کے بعد. اب پریشر آئے گا یو این پر. بات یہ ہے کہ یو این کے پاس اتنا پاور, اتنی وہاں پر ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اس امن کو قائم رکھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ جو بھی بہتر ہوگا, ہم پھر دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ ڈراماز چل سکتے ہیں. میں آپ کے پروگرامز میں کئی بار کہتی آئی ہوں, کمنٹ ہے میرا لاسٹ, کہ افغان اپنی صورتحال کو صرف افغان ہی ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن ان کا موڈ نظر نہیں آتا کہ اتنی بربادی کے بعد بھی وہ اپنے ملک کے ساتھ کچھ ایسا کرنے جائیں کہ امن قائم.
اچھا شکریہ شمع. اب ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں, ان کو ہم جلدی سے ان سے بات کرتے ہیں. سندھ سے مختار علی صاحب ہیں. السلام علیکم مختار صاحب.
جی وعلیکم السلام. ابھی میرا یہ سوال ہے, پاکستان تو بہت امریکہ کی بھی مدد کی ہے امن کے حوالے سے, پاکستان افغانستان یا امن کے حوالے سے. تجھے بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, القاعدہ بھی کچھ موجود ہے, داعش بھی کچھ موجود ہے.
سوال مختار صاحب,
خدا نہ خاص خدا نہ خاص امن ہو گیا, امریکی فوج نکل گئی, پھر کوئی دہشت گردی ہوئی, کیا پھر پاکستان کے اوپر یہ نہیں لگائے گا الزام تو وہ پاکستان کرا رہا ہے؟
اسی کا جواب ابھی دے رہے تھے ڈاکٹر عاصم یوسف سے, اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ فوجوں کو فوری طور پر وہاں سے واپس بلانا نہیں چاہیے, مرحلہ وار واپسی ہونی چاہیے اور کچھ فوجوں کو وہاں پہ رکنا چاہیے تاکہ ایسے خطروں کا مقابلہ کر سکیں. سید حبیب شاہ راولا کوٹ سے, السلام علیکم سید صاحب.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر عاصم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا افغانستان امریکہ کی کالونی ہے یا نو آبادیات ہے کہ وہ وہاں سے مرحلہ وار نکلے؟ وہ نکل جائے جہاں سے وہ جانے, افغانوں کا کام اور ان کی حکومت. اور جس طرح امریکہ کیوں ہر ملک میں مداخلت کرتا ہے اور یہ تو بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے, میں قانون کا طالب علم ہوں.
بہت شکریہ سید صاحب. جی بالکل, بات کرتے ہیں عاصم صاحب سے. تو اس وقت ہم پروگرام کی اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف بھی چلیں گے اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اس بارے میں بھی بات کر سکیں. اب ہم ایک اور آج موضوع لے کر آئے ہیں اور جو کہ وہاں پر ہونے والی جنوبی ایشیائی خطے میں ایک نئی پیش رفت ہے, اور وہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ ممکنہ میزائل دفاعی اشتراک کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے, لیکن یہ ابھی واضح نہیں کہ بھارت اس میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے. امریکہ کے نائب وزیر دفاع برائے پالیسی جان روت کے مطابق ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ بات چیت کہاں تک پہنچے گی. تو یہ ایک نقطہ تھا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھارت کے ممتاز تجزیہ کار ہوں گے سنتوش بھارتیا, ابھی جیسے ہی وہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا, تو ہم ان کے ساتھ پھر بات کریں گے. اتنی دیر میں ہم ڈاکٹر عاصم سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب روس اور چین جنوبی ایشیائی خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, امریکہ کی طرف سے بھارت کے ساتھ ڈیفینس کا یہ اشتراک اس اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟
جی ہاں, اس وقت ایک ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے خطے میں اور امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے بہت قریب آنا چاہتا ہے اور آ بھی گیا ہے. کافی حد تک امریکہ اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو چکے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹیجک اور ملٹری کوآپریشن بہت زیادہ کر رہے ہیں اور سائنٹیفک کوآپریشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور نقطے کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک آؤٹ لک 2019 کے لیے آیا ہے امریکہ کی طرف سے, اور پچھلے ہفتے جو انٹیلیجنس چیفز تھے یو ایس کے, انہوں نے سینٹ میں ایک بریفنگ دی تھی اور اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, اور اس میں کلیئرلی جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ
دنیا میں خطرات کے بارے میں, رائٹ, اس کو رپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا.
بالکل جی, تو وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کلیئرلی یہ جو اس کے الفاظ ہیں, اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بالکل کلیئرلی بھارت کا سائڈ لے رہا ہے اور بہت زیادہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر اس کی آپ ذرا لینگویج کو دیکھیں تو وہ لینگویج جو ہے کہ the continued growth and development of Pakistan and India's nuclear weapons programs increases the risk of a nuclear security incident in South Asia. تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ یہ, اور خاص کر ان کا اشارہ جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر جو پروگرام ہے اور ٹیکٹیکل جو ویپنس ہے اس کی طرف ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں اور یہ امن کے لیے ایک خطرہ ہے, اور اسی وجہ سے امریکہ وہ بھارت کے بہت نزدیک آ رہا ہے. دوسرا جو پوائنٹ تھا اس کا وہ بھی بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی بیک جو ملیٹنٹس ہیں, جو دہشت گرد ہیں جس کو پاکستان بیک کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, وہ پاکستان میں جو سیف ہیونز ہیں ان سے فائدہ لیں گے اور وہ بھارت اور افغانستان دونوں کے خلاف استعمال ہوں گے. تو اچھا, یہ جو ان کی جو لینگویج ہے وہ بالکل کلیئر ہے, اور اسے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے, امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے جو ان کا تعاون ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے.
اچھا برگیس صاحب, کیا پاکستان کو امریکہ بھارت کے درمیان میزائل ڈیفینس اشتراک کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے یا تحفظات کا اظہار کرنا چاہیے؟
دیکھیں, میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اشتراک کیوں ہو رہا ہے امریکہ اور انڈیا کا آپس میں. کیا ان دونوں کے دشمن ایک ہی ہیں؟ اب یونائٹیڈ اسٹیٹس نے اپنی جو میزائل ڈیفینس کے ویو ہے اس میں کلیئرلی کہا ہے کہ رشیا اور چائنا اس کے کمپیٹیٹرز ہیں, اور امریکہ چاہے گا کہ رشیا اور چائنا کی جو بھی نیوکلیئر قوت ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے, جبکہ انڈیا کے لیے جو دشمن ہے وہ چائنا اور پاکستان ہے. تو اگر ہم ان میں کامن ایک جو ہم دشمن ڈھونڈتے ہیں, امریکہ اور انڈیا کا جو کامن دشمن ہے وہ چائنا نکلتا ہے, تو میرے خیال میں تمام بات چیت جو ہے وہ صرف چائنا کے خلاف ہوگی, اور کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز میں پاکستان اس کے اندر آئے گا اگر امریکہ چاہے گا کہ وہ ہندوستان کی کوئی خاص مدد کرنا چاہے, مگر ڈائریکٹلی اتنی صورت حال میں جیسے کہ ابھی ہے امریکہ شاید پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی اتھارٹی جو ہے انڈو پیسیفک ریجن میں وہ بڑھا رہا ہے, اور وہ ایٹ دی کاسٹ آف امریکن انفلوئنس ہے, اور اس کام کو کرنے کے لیے وہ نہ صرف یہ کہ اس نے 75-100 انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک میزائل ڈپلوائے کر دی ہیں, بلکہ اس نے 4 ایسی سبمرینز کی ڈپلوائے کی ہیں جو کہ نیوکلیئر ویپنز کو فائر کر سکتی ہیں.
اچھا,
تو ایک یہ چیز امریکہ کو کہ چائنا اس طرح سے اس کے انٹرسٹ کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. دوسرا, رشیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے S-400 کے اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم بنا ہی لیا ہے, اب وہ S-500 طرف جا رہے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امریکن کی جو ڈومیننس ہے ویپنری میں اور میزائل سسٹمس میں اس کو نیگلیکٹ کر رہی ہیں یا اس کو چیلنج کر رہی ہیں, اور امریکہ اسی لیے آئی این ایف سے انٹرمیڈیٹ رینج یا نیوکلیئر فورسز پی ٹی سے باہر نکل رہا ہے, جس کے رشیا بھی باہر نکلے گا, اور اسٹارٹ جو ہے جو کہ باہر نکل جائیں گے. میرے خیال میں آئی این ایف اور اسٹارٹ کی جو گلوبل ٹریٹیز ہیں وہ اب اتنی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں کہ ان کو دوبارہ لکھنا پڑے گا, اور لکھنے سے جب وہ دوبارہ لکھیں گے تو اس کو خالی رشیا اور امریکہ کے درمیان نہیں ہوں گی, اس میں رشیا, امریکہ, چائنا بھی شامل ہوں گے, اور جو 4 نان این پی سی کنٹریز ہیں انڈیا, پاکستان, اسرائیل اور نارتھ کوریا, ان کو بھی خیال میں شامل کرنا پڑے گا. تو اس کو اتنے چھوٹے لیول پہ ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گا, براڈر جیو اسٹریٹجک لیول پہ آپ اس کو دیکھیں. میرے خیال میں جو امریکہ ابھی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے وہ شاید اس لیے بڑھا رہا ہے کہ جب دوبارہ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز کی پیچھے ہوتی ہے اور اسٹارٹ اسٹریٹجک آرم یا ریڈکشن کی وہ ٹاکس ہوتی ہیں, تو ان میں امریکہ اور انڈیا ایک سائڈ پہ ہوں اور رشیا اور چائنا کے ساتھ جو پھر ایلائز کر سکیں. یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے इंडिया की रशिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो रशिया को एंटरप्राइज नहीं करेगा, और चाइना के साथ तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, उसको भी वो खतरे में नहीं डालेगा। तो अमेरिका को इंडिया के साथ अगर ये कोऑपरेशन करनी है तो ये तमाम चीजें उसको
नजर रखनी होगी। अच्छा शमा, आपके ख्याल में क्या इसे जनूबी एशियाई खित्ते में हथियारों की दौड़ के तौर पर देखना चाहिए, क्या एक नए चीज का आगाज हो जाएगा, किस तरह से इसकी सूरत हाल बनेगी सामने?
उनका मुआहिदा हुआ है, ये टोटली डिफरेंट चीज है। मैं अभी सुन रही थी ब्रिगेडियर साहब को और यूसुफ जई को, ये इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी पेंटागन को कि उनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से उनको लेयर कम एसपीएस चाहिए, जो कि अगर कोई उन पर फायर होता है एंटी क्राफ्ट कोई मिसाइल फायर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिस्टम हो। ये जो अभी दूसरा तो उनके जो भी मुआहदे हैं, लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है प्रिसाइजली जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये एक एब्सोल्युटली डिफरेंट चीज है जो कि इंटरनल थ्रेट है।
अच्छा, लेकिन शमा ये तो अभी इसके ऊपर बात हो रही है, और वो ये भी कहते हैं कि जरूरी पता नहीं है कि भारत इसमें दिलचस्पी होगा, इसमें दिलचस्पी लगा।
बेजत ये मुआहिदा हो गया है 10 घंटे पहले, मैंने क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया है इस पर, और बल्कि ये इंडिया की टीवी पर तो खैर बड़ी वो है। हम तो बात कर रहे हैं, अब हमें एक लाइन डिस्टिंग्विश करनी पड़ेगी, एक इंटरनल थ्रेड की एक एक्सटर्नल थ्रेड की। चाइना या पाकिस्तान कभी भी आज तक मैंने नहीं देखा उन्होंने एयरफोर्स वन जो उनके प्रेसिडेंशियल प्लेन है उसको उन्होंने टारगेट किया हो। तो ये इसका पाकिस्तान और जनूबी एशिया के खित्ते की हम जो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स पर, उस पर नहीं हो सकता। हाँ ये आ सकता है कि एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गई है जो कि यूएस गवर्नमेंट ने उनको बड़ा ही हैप्पीली प्रोवाइड की है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के जो सरबराहान हेड ऑफ स्टेट हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट है, क्या हम अगर उनसे दरख्वास्त करें तो क्या यूएसए हमें ये
इस तरह के ओके
कर सकता है?
अच्छा, कि उनके दिफा के लिए किया जा सकेगा? नहीं, हमें इस वक्त भारत से ज्वाइन करना था। संतोष भारतीया ने, हमारी प्रोड्यूसर गुलरुख, मुस्तकिल कोशिश कर रही है कि उनसे हमारा रابطہ हो जाए, उनसे बात नहीं हो रही। तो अब हमारे सेगमेंट का वक्त तो खत्म होने लगा है। डॉक्टर यूसुफ जी से मेरा ये आखिरी सवाल है इस सिलसिले में कि अमेरिका भारत को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। डॉक्टर साहब, क्या ये सिर्फ हथियारों की फरोख्त का मामला है या फिर इससे बढ़कर स्ट्रेटेजिक अहमियत इसकी किस तरह की है?
इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि ये जो दोनों ममालिक हैं ये हिस्टोरिक और ट्रेडिशनल एलाइज हैं, और ठीक है जियोग्राफिकली वो एक दूसरे से बहुत डिस्टेंट हैं, लेकिन फिर भी वो एलाइज हैं एक दूसरे के। और अमेरिका इस वक्त खासकर जो है वो चाहता है कि जो हिंदुस्तान है वो अफगानिस्तान में खासकर उनका जो रोल है वो बहुत और भी बढ़ जाए, और वो चाहते हैं कि जितना भी उनका असर रसूख है वो इस्तेमाल करें ताकि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, और एटलीस्ट जो है वो एक नेगोशिएटेड विदड्रॉल हो अफगानिस्तान से। तो इस वजह से यूएस जो है वो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, जो कि बहुत ज्यादा एक ही पेज पे हैं, एक ही अलाइंड है, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट हैं जो कि अलाइंड हैं, और जाहिर है चाइना जो है वो डेफिनेटली एक फैक्टर है उसमें। तो उस वजह से ये जो है ये काफी स्ट्रेटेजिक, और ये सिर्फ मिलिट्री और टेक्निकल वो नहीं है ताउन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ताउन है। इससे पहले कि मैं ये सेगमेंट खत्म हो, मैं जो आपके जो कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि
हाँ जी बिल्कुल, उनका जवाब देते चले कि अमरीका अपनी क्या कॉलोनी है कि अफगानिस्तान,
बिल्कुल जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल है। तो एक तो ये है कि जाहिर है ये कॉलोनी नहीं है और ना ही वो ऑक्यूपाइंग फोर्स है, बल्कि उनको जो है वो यूएन रेजोल्यूशन और यूएन जो है उनके मैंडेट के तहत वो यहाँ पे आए थे। और ये भी हमें देखना होगा कि जो जो 9/11 का जो अटैक हुआ था ये उसके जवाब में जो है जो थे वो यहाँ पे आए थे, और उन्होंने अटैक किया था जिसको यूएन ने सपोर्ट किया है, यूएन अब भी उसको सपोर्ट करती है। और दूसरी बात ये है कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो उनको वेलकम करते हैं, उन्होंने वहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट साइन किए हैं अमेरिकन फोर्सेस के साथ और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये ना तो इलीगल कोई ऑक्यूपेशन है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है,
بہت شکریہ.
یہ کالونائزنگ فورس ہے.
بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک. پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر عاصم یوسف سے یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے اور شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. بہت دلچسپ موضوع ہے کہ روس اور امریکہ عالمی تنازعات پر کہاں کہاں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں سے عارف انصار ہمارے پروگراموں کا بڑا ممتاز نام ہے, پروفیسر فیضان حق ہوں گے اور احتشام نظامی ہمارا ساتھ دیں گے. آج ہم آخری اپنے اس پروگرام کے آخری حصے میں یعنی آدھے حصے میں جو بات کریں گے تو ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. تو ہم بات کریں گے کہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے آمنے سامنے دنیا کے مختلف تنازعات میں کیوں ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم کچھ بین الاقوامی معاملات کی بھی بات کریں گے. اور آج ہم بات کریں گے کہ روس اور امریکہ عالمی تنازعات پر آمنے سامنے نظر آتے ہیں. سر جنگ کا بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک آغاز تو ہو ہی چکا ہے. دنیا واضح طور پر مختلف بلاکس میں تقسیم بھی نظر آتی ہے. روس اور امریکہ دو بڑے کلیدی گروپوں کے طور پر سامنے آئے ہیں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے. اب امریکہ اور اس کے مغربی حلیف ایک جانب جبکہ روس اور اس کے حلیف دنیا بھر میں ہونے والے مختلف تنازعات کے بارے میں الگ موقف اپنائے ہوئے ہیں. معاملہ شام کا ہو یا پھر وینزویلا کا, معاملہ افغانستان کا ہو یا پھر یورپ میں بریکزٹ اور نیٹو حلیفوں کا, روس اور امریکہ بلا شبہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اور پہلے ہم بات کرتے ہیں افغانستان سے کے. طالبان اور افغانستان کے حزب اختلاف کے باسر رہنماؤں نے کہا ہے کہ امریکی قیادت کی غیر ملکی افواج کا ملک سے مکمل انخلا پائیدار امن کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اور دونوں وفود نے یہ اعلامیہ ماسکو میں دو روز تک جاری رہنے والے امن مذاکرات کے اختتام پر کیا جس کی نظیر یا مثال کم ملتی ہے. ہم سب سے پہلے بات کریں گے عارف انصار صاحب سے. پہلے ان کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں عارف انصار صاحب کو, پروفیسر فیضان حق اور احتشام نظامی صاحب. عارف صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کہ میں افغانستان کے مفاہمت یا امن میں پیش رفت کے بارے میں ہم کوئی سوال کریں, وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے. شام کے بعد اب افغانستان کے تنازع کو حل کرنے کے لیے بھی روس آگے بڑھا ہے. روس امریکہ سے اس کی قائدانہ حیثیت کے حصول کے لیے اقدام اٹھا رہا ہے. عارف انصار صاحب,
جی آپ کو میری آواز آ رہی؟
جی آپ آ رہی بالکل.
اچھا, میں نے کہا بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور ظاہر بات ہے کہ روس کی آبویسلی مختلف انٹینشن ہیں, لیکن پرائمری انٹینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو باور کرانا چاہتا ہے کہ اس کی بھی ایک گلوبل پوزیشن ہے, گلوبل رول ہے. اور یہ ظاہری بات ہے ایک دن میں نہیں ہوا. صدر اوباما کے وقت میں بھی یہ چلتی رہی بات کہ روس کی ایک گلا رہی کہ اس کو اس پوزیشن میں دیکھا جائے, لیکن صدر اوباما کبھی بھی ان کو ایک عالمی طاقت پر نہیں دیکھتے تھے. اور ظاہری بات اس کی مختلف وجوہات تھی, ان کی اکنامک جو پرفارمنس ہے, جو بھی لیول آف آؤٹ پٹ جی ڈی پی وغیرہ, وہ کسی لحاظ سے اس لیول تک نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے ماضی میں یو ایس ایس آر کے رول میں ان کا اپنا ایک رول رہا ہے, اور پوٹن صاحب کی حکمرانی میں وہ اس کو چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس پوزیشن تک لے آئیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو یورپ میں واقعات ہوئے کرائمیا یوکرین سے متعلق, مڈل ایسٹ میں جس طرح سے حالات چلتے رہے, خاص طور سے شام کے لحاظ سے, ایران سے متعلق جو کہ دونوں روس کے قریب ہیں, ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وینزویلا کا اپنا اب ذکر کیا
جی,
اور اب افغانستان ہے. افغانستان میں بھی یہ ایک بتدریج رول بڑھتا گیا ہے روس کا. اور آج سے 5-6 سال پہلے مجھے یاد ہے کانفرنس میں میری ملاقات ہوئی ایک رشین ایکسپرٹ سے, تو اس وقت بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ روس جو ہے امریکہ کی مدد کر سکتا ہے وہاں پہ بات چیت کو آگے. لیکن اب وہ رول بالکل فرنٹ پہ آ گیا ہے کیونکہ دنیا کے حالات بھی چینج ہو گئے, تو روس اپنے طور سے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ان کی پرائمری جو موٹیویشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ باور کرائے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں.
اچھا ہیلپ کرنے کی بھی بات ہو سکتی ہے. احتشام نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں. نظامی صاحب, آپ کے خیال میں افغانستان میں روس چین کی مدد کے ساتھ جنوبی ایشیائی خطے کو کیا ایک بلاک بنا کر قائدانہ کردار ادا کرنے کا کوشن ہے, یا جیسا کہ عارف انصار صاحب نے کہا کہ وہ یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں اپنی حیثیت کے ساتھ ساتھ کہ وہ مدد بھی کر سکتا ہے؟ نظامی صاحب, احتشام نظامی صاحب مجھے سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نظامی صاحب کو آواز نہیں جا رہی. احتشام نظامی صاحب کا نمبر اگر دوبارہ لے لیجئے, اتنی دیر میں ہم پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ میرا سوال سن رہے تھے کیا؟
جی جی میں سن رہا تھا.
جی تو کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کیا جو جتنے بھی تنازع ہمیں نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے, اس میں لگتا ہے کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ بات کس حد تک درست ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اپنی پوزیشن منوا رہا ہے, کیا اپنا ایک بلاک الگ بنانا چاہتا ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دو اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اس وقت جو کچھ جگہوں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ روس اور امریکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, لیکن امریکہ روس کو اتنا بڑا اپنا وہ مخالف نہیں محسوس کرتا جتنا وہ چین کو سمجھتا ہے. اور چین جو ہے اس کی ایک بہت پرانی پالیسی رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایکٹیو وار نہ ہو, کوئی جنگ کی حالت نہ ہو ان کے ارد گرد, اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ان کے بالکل سرحد جس کے ساتھ ان کی لگتی ہے, کہ وہاں کے حالات جتنی جلدی ہو سکے ان کو سٹیبلائز کیا جائے. اور یہ تمام ممالک جو ہیں ارد گرد کے ان کے مفاد میں ہے, اور اسی لیے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا رول اس میں بڑھ رہا ہے. جہاں تک روس کا تعلق ہے, روس جو ہے وہ ایک پوسچرنگ کر رہا ہے, کیونکہ روس سمجھتا ہے کیونکہ ان کے وہاں پر جو حکومت ہے ان لوگوں کی ہے جو جنہوں نے انہیریٹ کی ہے, اس سوچ کے وارث ہیں کہ کسی زمانے میں روس جو تھا ایک بہت بڑی امپائر تھا سن 1999 سے پہلے, اور اس کی بڑی دھاک تھی اور لوگ اس کی بات مانا کرتے تھے. تو ایک رائیولری, ایک کمپٹیشن ہے جو کہ ابھی تک رہے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا روس جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتا جائے گا کاروبار میں اور ورلڈ ٹریڈ میں, وہ انٹینسٹی جس کو جو وہ شدت جو ہم محسوس کر رہے ہیں اس میں کمی ہوگی, اس میں شاید اضافہ نہ ہو.
اچھا روس کے اب چلتے ہیں وینزویلا کی طرف. روس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ وینزویلا کے نکولس مادورو کو ملک کا جائز حکمران تسلیم کرتی ہے اور اس کی حمایت میں ہر ضروری قدم کرے گی, لیکن اس کے ساتھ ہی روس نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ نے گواڈو کو ملک کا عبوری صدر تسلیم کر کے بغاوت کی پشت پناہی کی ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے, نظامی صاحب آپ سنیے گا غور سے سوال, کہ صدر ولادیمیر پوٹن کی قوم پرست اور سماجی لحاظ سے قدامت پسند حکومت وینزویلا کی سوشلسٹ حکومت سے نظریات میں تضاد رکھتی ہے, لیکن روس کی وینزویلا کے لیے حمایت نظریات میں یکسانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ میں مخالفت کی طرح امریکہ کے لیے مخالفت کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے بہجت, اصل میں یہ وینزویلا کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا بڑا ضروری ہے اس سلسلے میں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریزرو آئل کنٹری ہے, اور اس کے باوجود اس ملک میں جو کرپشن ہے اور جو اکنامک ڈیزاسٹر ہے وہ ایک بہت ہی پریشان کن اور حیران کن بات ہے, جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی نہیں ہے اس ملک میں. اور خاص کر کے یہ دیکھیے ابھی جو مادورو کا جو الیکشن ہوا ہے جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, وہ ان کو بہت ہی نیرو مارجن سے کامیابی ملی ہے, اور جو ابھی ریسنٹلی پروٹیسٹ ہوا ہے اپوزیشن کا وہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے, اور اسی کی بنیاد پہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اپنے آپ کو جو چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنگ گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ بن جائے, اور امریکہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ شاید وہاں پہ بہت جلدی تبدیلیاں دیکھنا چاہتا ہے. اور پروفیسر فیضان کی اس بات کو میں ضرور سپورٹ کروں گا کہ امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر جگہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے ان کا ملکی مفاد ضرور ہوتا ہے, اور یہی صورتحال افغانستان میں بھی ہے. اور جہاں تک تھوڑی سی بات میں اس سے پہلے آپ کے سوال کے جواب کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں افغانستان پہ جو آپ نے پوچھا تھا مجھ سے اور میں نہیں جواب دے سکا, اس میں میں یہ کہوں گا, یہ ایڈ کروں گا پروفیسر فیضان کی بات کو کہ یقیناً روس اتنا بڑا تو ان کا حلیف نہیں ہے, حلیف نہیں ہے امریکہ کا, لیکن اس وقت جو دنیا میں ٹف ٹائم امریکہ کو دے رہا ہے سیاسی سطح پہ وہ روس ہی دے رہا ہے. اور آپ افغانستان کے معاملے کو دیکھیے کہ جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں دوحا میں اور اس سے پہلے یو اے ای میں امریکہ کے طالبان کے ساتھ, تو امریکہ کے جو انوائے ہیں وہ پہلے چین بھی گئے ہیں اور چین کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے. تو یہاں پہ جو رائیولری ہے روس افغانستان کے معاملے میں اور سیریا کے معاملے میں بھی اور وینزویلا کے معاملے میں بھی وہ روس سے ہی ہے.
جی اسی کی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ وہ روس اور امریکہ ان سارے تنازعات میں آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں. شمع سے بات کرتے ہیں. شمع, روس اپنے بنیادی نظریات کی وجہ سے نہیں بلکہ مختلف خطوں میں اپنے مفادات کے حوالے سے نقطہ نظر کا اظہار کرتا ہے. جیسے اگر یورپ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ دائیں بازو کا جو سخت گیر موقف رکھنے والے عوام پسند لوگ ہیں ان کی حمایت کرتا ہے, لیکن جہاں لاطینی امریکہ کی بات آتی ہے تو وہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے نظریات سے میں جیسے کیوبا ہے, نکاراگوا ہے اور وینزویلا ہے, ان کی بھی حمایت کرتا ہے. اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھیں گی اور کیسے اس کا تجزیہ کریں گی اپنی سفارتکاری کے حوالے سے اور اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے؟
بہجت, پوٹن جب سے آئے ہیں میں تو ان کو یعنی میں کہتی ہوں کہ دنیا کی پوری ڈپلومیسی اور سیاست, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ بہت دلچسپ ہو گئی ہے کہ پوٹن وہ شخصیت ہے جس نے دنیا کو ایک یونی پولر سے نکال کر بائی پولر اور ملٹی پولر پاور اسٹرکچر کی طرف وہ لے کر جا رہا ہے. ہم نے سب سے پہلی بات جو ہم جب ڈپلومیسی کے اسٹوڈینٹس تھے تو ہم نے پہلی چیز یہ سیکھی تھی کہ آپ کے سب سے بڑے جو فرینڈ ہیں اور سب سے جو آپ کے گریٹسٹ فرینڈس ہیں وہ آپ کے اپنے مفادات ہیں. پوٹن پوری طرح سے اس بات پر پیرایا عمل ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں پر دائیں طرف کا, کیونکہ آپ نے ابھی جو آپ کے سوال میں جواب تھا کہ جب وہ یورپ میں دائیں طرف بازو والوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہاں پر مدورو کو کیوں کر رہا ہے جو کہ ایکسٹریم بائی بازو, بلکہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کو ایک بڑا ہی ناپسندیدگی کی نگاہ سے, میں ایول کا فیکٹر کہوں گی یا ناپسندیدگی کا لفظ ہوگا اردو میں اس کی طرف سے, لیکن پھر بھی رشیا نے صرف اس لیے سپورٹ کیا کہ پوری دنیا کا ٹلٹ اگر اس کو مخالف کرنے میں ہو جاتا تو پھر وہی بات کہ ایک یونی پولر اور یونی پاور ایک نیریٹو بلڈ ہوتا جس کو رشیا نے بریک کرنا ہے اور انہوں نے وہ کر دیا ہے. یہی آپ دیکھیں کہ سیریا میں بھی یہی ہوا انہوں نے کیا, اب جب وہاں سے نکل رہے ہیں افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے تو روس کی وجہ سے اس کے اپنے سوویت یونین کے کئی ٹکڑے ہو گئے افغانستان کی وجہ سے, وہ انہیں طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے, تو وہ ساری بات یہ ہے کہ وہ رشیا کو نیوز میں رکھنا چاہ رہے, اس میں پوری طرح سے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کئی ایسے معاہدے کیے لیکن ابھی جو وڈرال ہوا ہے آئی این ایف ٹریٹی کا جو کہ یو ایس اے نے کیا ہے, وہ بھی جو سفارتکاری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زچ ہو گیا یو ایس اے ان پالیسی سے, رشیا کی پالیسی سے, کہ جس ٹریٹی کو بننے میں 7 سال کا عرصہ لگا جب کولڈ وار چل رہا تھا اور 1980 سے 1987 تک سینکڑوں یا درجنوں ان کی آپس میں نیگوسیشنز ہوئی اور ریگن اور گورباچوف نے سائن کیا, اس کو انہوں نے یک لخت وہ ختم کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اب دوبارہ سے وہ آرم ریس اور شروع ہو جائے گی کہ ہم پھر جو ایک نیا کولڈ وار کا آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈاکٹرائن بلڈ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ رشیا کو تو میں بہت بڑا کریڈٹ دوں گی, ایک بہت چھوٹا سا ملک اور وہ ناک میں دم کر کے بیٹھا ہوا ہے یو ایس اے کی, کہ ہر ان کی پالیسی چاہے وہ صحیح پالیسی ہے یا غلط پالیسی ہے
اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے. اچھا,
اور یہ ان کی بہترین ڈپلومیسی ہے.
اچھا, اب ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں شام کا. عارف انصار صاحب, ترکی, ایران اور روس, مل کر معلوم ہوتا ہے کہ شام کے آنے والے کل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بہت عرصے تک ہم نے دیکھا، شروع میں جب ہم شام کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہ امریکہ اپنے یورپی حلیفوں کے ساتھ بڑی قائدانہ حیثیت میں وہاں پر بھی اس کی موجودگی نظر آتی تھی، لیکن اب امریکہ اپنے یورپی اتحاد کے ساتھ آج یہاں کس پوزیشن پر کھڑا ہے؟ کیونکہ جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ ترکی، ایران اور روس کے ساتھ ہوتی ہے، روس کی آپس میں ہوتی ہے۔
جی، یہ بھی اسی سلسلے سے کسی طرح سے کنیکٹڈ ہے جس کی ڈسکشن ہم نے پہلے کی ہے، گلوبل پاور پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ فوجیں نکلوا رہے ہیں شام سے بھی، اور جس طرح سے امریکہ اپنا انٹرسٹ ڈیفائن کر رہا ہے شام کے حد تک، وہ یہی ہے کہ جو ہے آئیسس، داعش کا خاتمہ ہو جائے، اور جو کہ سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ بس ان قریب ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں متضاد رائے ہیں اور وہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ میرا خیال میں امریکہ کا یہ بھی ہے کہ اگر جو وہاں کی ریجنل پاور کسی حد تک حل کر سکتے ہیں معاملے کو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ امریکہ اپنی حد تک جو دیکھ رہا ہے اس وقت، اپنے انٹرسٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ داعش کی حد تک، اور دوسری طرف اسرائیل کا جو دفاع سے متعلق باتیں ہیں اس کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن ابھی جو ہے امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں ابہام ہے اور کلیئرٹی نہیں ہے، اور اس میں کرٹیسزم ہے کانگریس کی طرف سے بھی بہت، تو اس کا میرے خیال میں آپ کا جواب جو ہے وہ ادھورا ہی ہے۔
اچھا چلیے، یہ میں پروفیسر فیضان سے پوچھتی ہوں اگلا سوال۔ پروفیسر فیضان، ترکی، ایران اور روس کے ساتھ مل کر اب شام کے صدر بشار الاسد کی دیرینہ مخالفت کو نظر انداز کر کے شام کی قیادت کے ساتھ رابطے کی بھی بات کر رہے ہیں، صدر طیب اردوان کی اس حکمت عملی کی بنیادی وجہ کرد ہیں یا وہ بھی روس اور ایران کے ساتھ مل کر امریکہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے؟
جی، میرا خیال میں طیب اردوان جو ہیں وہ امریکہ سے کسی صورت بھی بہت زیادہ تعلقات نہیں بگاڑیں گے، لیکن وہ اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں تک میرا اپنا یہ خیال ہے، اور ترکی نے بڑے باکمال طریقے سے اس لیوریج کو ماضی میں بھی استعمال کیا ہے، چاہے وہ کشوگی کا قتل ہو یا اس سے پہلے شام کا قصہ ہو، اور اس میں ان کا جو سب سے بڑا مفاد ہے جیسے آپ نے فرمایا وہ کرد جو علیحدگی پسند عناصر ہیں یا جن کو وہ دہشت گرد کا نام دیتے ہیں، وہ ان کا سب سے بڑا مفاد ہے جس کو وہ چاہیں گے کہ وہ سیکیور کر لیں۔ ترکی بڑا سفر طے کر کے وہ روس کے قریب ہوا ہے، اور وہ روس کے قریب ہونے کا ان کا سب سے بڑا مقصد ہے جو ہے وہ اپنی لیوریج کو بڑھانا ہے تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک مضبوطی کی پوزیشن کے ساتھ کر سکیں۔ اور ابھی شمع ہے نا، انہوں نے ابھی جو فرمایا تھا کہ اس میں ایک بات ہے کہ ایک اگر بڑا ہے امریکہ جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور ہے اور طاقتور سمجھتا ہے، تو جو دوسرے درجے کی دو یا تین طاقتیں ہیں وہ اکٹھے ہو کے امریکہ کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ چائنا یا رشیا ان میں سے ایک کے ساتھ مل کے تیسرے کا جو ہے اس کے خلاف محاسبہ کیا جائے، ایسے ہی جیسے سن 1972 میں رشیا کا چائنا کے ساتھ مل کے امریکہ نے کیا تھا، اور اس کی بہت بڑی پاسبلٹی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے۔
اچھا احتشام صاحب، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش کی مکمل شکست صرف ایک ہفتے میں ممکن ہے، اور داعش کے خلاف امریکی قیادت میں سرگرم 79 ملکی بین الاقوامی اتحاد کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ شام اور عراق میں داعش کے زیر قبضہ باقی ماندہ علاقوں کا کنٹرول بھی ایک ہفتے میں اس شدت پسند تنظیم سے چھین لیا جائے گا۔ حالیہ چند ہفتوں میں یہ امریکی اہلکار بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ داعش شام اور عراق میں ان 99.5% علاقوں سے محروم ہو چکی ہے جو کبھی اس کے قبضے میں تھا، لیکن مختلف حلقوں کی طرف سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے شام سے امریکی فوج واپس بلانے کا اعلان اسی طرح قبل از وقت ہے جیسے افغانستان سے، اور امریکی انخلا کی صورت میں داعش کے جنگجو دوبارہ منظم ہو سکتے ہیں۔ کس حد تک کیا وہ پھر سے کسی جگہ پر کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں؟
اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلدی بہت سارے ہدف کو کرتے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حاصل کر لیا جائے، اور وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان پلانڈ طریقے سے کوئی بات کسی بات کا اعلان کر دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ابھی کر دیا ہے داعش کے بارے میں بھی، اور داعش کے بارے میں شاید انہوں نے عراق میں جو صورتحال ہوئی ہے یا شام میں ہوئی ہے داعش کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے کر دیا ہے، लेकिन लगता ये है कि वो उनकी जो फौजें हैं शाम से इनखला तो एकदम से नहीं हो जाएगा, बल्कि शायद उनका प्लान ये है कि वो इराक के अंदर जो फौजी अड्डा है वहां पे अपनी फौजों को रखेंगे और वहां से जायजा लेंगे कि अगर कभी उसमें दाखिल होने की जरूरत पड़े तो वहां से वो अटैक करें और वहां पे जा करके फिर अपनी अपनी जो मौजूदगी है उसको जाहिर करें। और मैं समझता हूं कि दाइश को इतनी आसानी से ये नहीं निकाल सकते मशरक वस्ता से, और ये चपकलिश जो है ये चीन और रूस और अमेरिका की उसमें ज्यादा, और अब तो तुर्की, और जैसा कि आप लोग अभी बहस कर रहे थे कि तुर्की और ईरान की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और ये एक बहुत ही संगीन मामला है। और इस मौजू पे मेरा ख्याल है कि अमेरिका के अंदर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, और आपने देखा है कि डिफेंस सेक्रेटरी थे मेट्स, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया इसी मामले में कि हमारे जो सदर हैं वो बहुत जल्दी किसी बात का ऐलान कर देते हैं बगैर किसी मंसूबे के, ठीक इसी तरह से कि अगर अफगानिस्तान से ये बगैर मंसूबे के निकल जाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है दुनिया में अमन के लिए।
अच्छा, शमा से बात करते, शमा बिल्कुल क्विक कमेंट, क्योंकि अभी मुझे दोनों बाकी अपने लोगों से एक एक सवाल करना है। आप मुझे ये बताइएगा कि अमरीका की तरफ से ये इकदाम खित्ते में सूरत हाल को किस हद तक अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता है?
आपका सवाल, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, क्या आपने कहा अमेरिका की तरफ आप कुछ कह रही थी?
अमेरिका की तरफ से ये इकदाम वहां से वो जो फौजें निकालने की बात है अफगानिस्तान की तरह शाम से भी, उसका के पस मंजर में बात कर रही हूँ।
मैंने आपको पहले भी अभी किसी सवाल के जवाब में कहा था कि हम दोबारा स्क्वायर वन पर आ गए हैं। अमेरिका ने जब ये इतना कुछ 17 साल की जंग में जब इतने बिलियंस डॉलर्स झोंके, पूरी दुनिया को उन्होंने एक जंग पर लगा दिया, तो उसके बाद उनको मिला क्या? अब जो पहले ये था कि वो गलत फैसला था, अब उसके बाद ये उससे ज्यादा गलत फैसला है। क्योंकि ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनको फाइनेंसेस और इकोनॉमी पर ज्यादा उनका फोकस है, तो उनकी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है एनालाइज करने की चीजों को, तो मेरे ख्याल में ये एक गलत इकदाम होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आसिम ने और प्रोफेसर फैजान जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि ये एकदम, और जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यूएन पर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा, लेकिन यूएन के पास रिसोर्सेज नहीं है इतने और ना ही उनका इतना बजट है कि वो अफगानिस्तान में जो उनका मिशन है उसको वो कंटिन्यू करके और अमन को कंटिन्यू कर सके, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और यह है कि फिर यह है कि कोई हम कैटास्ट्रोफिक देखेंगे वहां पर चीजें, या दहशतगर्दी को हवा मिल सकती है, या दाइश के बाद अब कोई तीसरी और कोई तंजीम आ जाएगी जिसमें यह है कि उस एरिया के रोग एलिमेंट होंगे पूरे ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जो कि एक ग्लोबल पीस को चैलेंज कर सकते हैं और नई कोई टेरर एक्टिविटी ला सकते हैं।
अच्छा, आखिरी अब सवाल होगा आरिफ अंसार साहब से। अमरीकी महकमा दिफा के आला हुकाम और फौजी अफसर शाम से अमरीकी फौज की जल्द वापसी के हक में नहीं और तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद में शामिल कई मगरबी ममालिक भी इस सिलसिले में तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इन तमाम तहफ़ुज़ात के बावजूद इंतजामिया का मौकिफ पर कायम रहना, क्या अमरीका की साबिका खारजा पॉलिसी से इन्हराफ है? इसे किसी नई हिकमत अमली के तौर पर देखना चाहिए? अगर ऐसा है तो इससे क्या नताइज मुतवक्के हो सकते हैं?
जी, आपका अच्छा सवाल है, फिर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसमें यह है कि जाहिर बात है कि एक तो कंटिन्यूटी चल रही थी कि आखिर जो तसलसल रहा है अमेरिका की पॉलिसी में, मिलिट्री स्ट्रेटजी, उसके क्या नतीजे निकले हैं, और अगर उससे नतीज पूरे हासिल नहीं हो रहे तो क्या तब्दीली की जाए और वो किस तरह की तब्दीली होनी चाहिए। जाहिर बात है एक एक्सट्रीम जो अभी नजर आई वो तो यही है कि विड्रॉल वाला, लेकिन मेरा ख्याल है उसको देखा इस तरह से जा रहा है वो पूरा फुल विड्रॉल नहीं है। अमेरिका ने इस तरह के बयानात भी दिए हैं कि वो अपनी प्रेजेंस रखेगा, हालात को बड़े करीब से देखता रहेगा और कोई तब्दीली हुई तो फौरन जो है इंटरफेयर करेगा या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये है कि ये सवाल तो उठता है कि अगर कामयाबी नहीं हो रही स्ट्रेटजी जो बात की चलती रही है पास में, और ये भी चलता रहा है, चलती है बात हमेशा कि फौज का इतना एक करेक्टर होता है कि वो कभी भी अपनी गलती या डिफीट नहीं मानते, वो चाहते हैं कि कोशिश जारी जीत तक, तो कुछ تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ہونی تھی اور وہ کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے اور اس کی اپنی وجوہات ہیں اور
نتائج بھی اپنے ہوں گے.
جی
بہت شکریہ. ہم پروفیسر فیضان سے ایک بڑا سوال مجھے کرنا تھا لیکن اب ہمارے پروگرام کا آج کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم بہجت جلانی کو اور پروڈیوسر گلرخ کو اور انجینئر نیلسن لوپیز کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
گزشتہ منگل کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے ارکان اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واشنگٹن میں منقسم حکومت کے پس منظر میں کس طرح پیش رفت کی جائے. تاہم اگر صدر کی تقریر سے کسی طور رہنمائی حاصل کی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ سن 2019 میں حزب مخالف ڈیموکریٹس کے ساتھ جانبدارانہ بنیاد پر مزید کشاکش جاری رہے گی. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے یہ ملے جلے پیغامات کی رات تھی. ایک جانب وہ ڈیموکریٹ سے یہ اپیل کر رہے تھے کہ مل جل کر کام کیا جائے.
There is a new opportunity in American politics. If only we
امریکی سیاست میں نئے مواقع دستیاب ہیں بشرطے کہ ہم میں اس بات کا حوصلہ ہو کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن تھوڑے وقفے سے ہی انہوں نے ان ڈیموکریٹس کو انتباہ کیا جو ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کی تفتیش کے لیے زور دینے کے خواہش مند ہیں.
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war.
اگر امن اور قانون سازی ہونے جا رہی ہے تو پھر جنگ اور تفتیش نہیں ہو سکتی. اس طرح سے کام نہیں چلتا. اپنے خطاب کے دوران ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن سے نمٹنے کی خاطر سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے سختی سے زور دیا جو ان کی انتخابی مہم کے دوران ایک کلیدی وعدہ تھا. تاہم ڈیموکریٹس کی جانب سے اس مسئلے پر انہیں سخت مخالفت کا سامنا ہوا. ان میں سفید لباس میں بہت سی خواتین شامل تھیں جو ٹرمپ کی مخالفت کی نئی علامت کے طور پر سامنے آئی ہیں. ان میں پریملا جے اپال ریاست واشنگٹن سے ڈیموکریٹ پارٹی کی نمائندہ ہیں. وہ کہتی ہیں
30% of his base is with him but 70% of Americans
30% لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں لیکن 70% اب بھی یہ یقین کرتے ہیں کہ ترک وطن اس ملک کے لیے ایک اچھی چیز ہے. لوگ نہیں سمجھتے کہ جنوبی سرحد پر ہمیں ایک دیوار کھڑی کرنی چاہیے. بروکنگز انسٹیٹیوشن کے بل گالسٹن کہتے ہیں کہ ترک وطن پر ٹرمپ کی توجہ اس بات کا حقیقی اشارہ تھا کہ ان کے ذہن میں سن 2020 کا صدارتی انتخاب ہے.
His language on the wall sounded like a campaign speech. So I suspect
دیوار کے بارے میں ان کا لہجہ ایک انتخابی تقریر جیسا تھا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس تقریر سے زیادہ تر ان کے کٹر حامی خوش ہوں گے نہ کہ نئے حامی راغب ہوں گے. ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح بدستور تقریباً 40% پر رکی ہوئی ہے. منگل کے دن اپنے خطاب کے دوران ایوان میں ریپبلیکنز کی جانب سے ان کی زبردست حمایت کا اظہار کیا گیا. تاہم انہیں منقسم ووٹروں کا سامنا ہے. اس خیال کا اظہار وائس آف امریکہ کے پلگڈ ان پروگرام میں تجزیہ کار جیمز تھربن نے کیا. وہ کہتے ہیں ہم سخت محاذرائی کا شکار ہیں. وہ اپنے حامیوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی. یہ تقریباً انتخابی مہم جیسی تقریر تھی اور اس سے امریکہ میں تبدیلی نہیں آئے گی. امریکہ سخت محاذرائی کا شکار ہے. حکومت کی حالیہ بندش کے نتیجے میں رائے عامہ کے جائزے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آئی جس کی وجہ سے کانگریس میں ڈیموکریٹ سرکار کے مقابلے میں انہیں زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا. بل گالسٹن کا کہنا ہے کہ صدر کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ اپنے سیاسی کھونٹے کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط رکھیں. بروکنگز انسٹیٹیوشن کے بل گالسٹن کے الفاظ
The president is in for a rough 2019. He's facing congressional investigations, the Mueller report.
صدر کو سن 2019 میں نشیب و فراز کا سامنا ہوگا. انہیں کانگریس کی طرف سے تفتیش کا سامنا ہے اور مولر کی رپورٹ ہے, اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ فوری طور پر یہ نہایت ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے اصل حمایتی بدستور ان سے جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ متحرک رہیں. خطاب کے فوراً بعد رائے عامہ کے بعض فوری جائزے میں ٹرمپ کی حمایت میں اضافہ دیکھنے میں آیا, لیکن منقسم حکومت اور ایوان نمائندگان پر ڈیموکریٹک کنٹرول کے باعث نئی پیچیدگیوں کے پیش نظر صدر کو اب بعض نہایت سخت سیاسی چیلنجوں کا سامنا ہے, جبکہ آئندہ سال وہ خود دوبارہ انتخاب کی جنگ کا سامنا کرنے والے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.